如果给你的恩道高开放
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم محترم حضرات اور معزز خواتین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں ایک بڑا اہم مضمون آیا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے ہے. ارشاد ہوا صبغۃ اللہ, یہاں پر الفاظ مفسرین نے محذوف مانے ہیں کہ اتخذنا صبغۃ اللہ, ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے, یعنی مراد یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے اللہ کے رنگ سے کون بہتر ہو سکتا ہے. اب اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے, اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اس اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں رنگا رہے, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرے ذوق و شوق کے ساتھ, گھر میں بھی اور کاروبار میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ, یہ ہے ہمارا انسانوں کا اور جنات کا مقصد تخلیق, اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو, جھگڑتے ہو, بحث کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اس اللہ ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں, ہم تو بالکل اللہ ہی کے لیے یکسو ہونے والے ہیں. ہماری زندگی میں ترجیح اللہ کے احکامات, اللہ کی بندگی, اللہ کی محبت کو حاصل ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا, ارے کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے, تمہیں زیادہ معلوم ہے ان انبیاء علیہ السلام کے دین کے بارے میں یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے. جیسے آج ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں مختلف مسالک کے, تو پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کا مسلک کیا تھا. بلا شبہ مسلک کو اختیار کرنا ایک ضرورت ہے, لیکن مسلک کو کی تبلیغ کرنا اور مسلک کی بنیاد پر کوئی تفریق کرنا, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے, نہ مالکی تھے, نہ شافعی تھے. لہذا انسان اپنے لیے کسی مسلک کو ترجیح دے سکتا ہے, لیکن مسلک کی تبلیغ اگر ہم کریں گے تو اس سے تو پھر انتشار پیدا ہوگا, اس سے تو پھر امت مختلف حصوں میں بڑھ جائے گی. تو لہذا ہمیں ایک ہی دعوت دینی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو, اور باقی یہ ہے کہ تم کوئی بھی مسلک اختیار کر سکتے ہو. سارے مسلک جو بھی اختیار کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد قرآن و سنت ہوتی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ تم اور میں اور ہوں, یہ وہ چیز ہے جو کہ فرقہ واریت کو تقویت دینے والا مسئلہ ہے, امت میں انتشار پیدا کرنے والا مسئلہ ہے. قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی ان سے پوچھے کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. یہود کی کتابوں میں واضح طور پر یہ گواہیاں موجود تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کی سرزمین مدینہ میں تشریف لائیں گے, اور ان کی کئی نشانیاں صرف انہی کی نہیں ان کے صحابہ اکرام کی نشانیاں بھی تورات میں اور انجیل میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان نشانیوں کو چھپایا اور جان بوجھ کر حق کو چھپا کر لوگوں کو اللہ کے رسول کے پر ایمان لانے سے روکا۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان کے پاس حق ہو اور انسان اس حق کو چھپائے، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو چھپائے ان گواہیوں، اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ مضمون دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اس سے پہلے آیت 134 میں آیا تھا، اب دوبارہ آ رہا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت، ایک گروہ تھا جو گزر چکا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا، جو کمائی کی، اچھی کی، بری کی، انہیں اس کے حساب سے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ نسل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا تم کس کی اولاد ہو، کس کی نسل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تمہارا کردار کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کے 70ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ جو سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے بیت المقدس، آپ بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ آپ مکے میں یوں کرتے تھے کہ آپ رکن یمانی اور جو حجر اسود ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، اسے کہا جاتا ہے استقبال قبلہ تین۔ لیکن مدینے میں آنے کے بعد اب یہ کیفیت ممکن نہیں تھی کہ دونوں قبلوں کو بیک وقت سامنے رکھا جائے۔ مدینے کی جغرافیائی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے شمال میں بیت المقدس اور جنوب میں مکہ، لہٰذا اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے۔ اب یہ ایک امتحان تھا مہاجر صحابہ کا، جن کو خانہ کعبہ سے شدید محبت تھی، کہ اب ان کو خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیت المقدس کے رخ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ اور یہ امتحان اس لیے شدید تھا کہ ابھی قرآن مجید میں اللہ نے اس کا حکم نازل نہیں کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یہ تو اللہ کے رسول نے وحی خفی کی بنیاد پر بتایا تھا۔ تو گویا سارا معاملہ اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ مہاجر صحابہ الحمدللہ اس آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے تقریباً 16 مہینے تک رخ کیے رکھا بیت المقدس کی طرف۔ مزید حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ آتے ہی یہودیوں کے ساتھ کوئی مہاجرت شروع ہو جائے، لہذا جو قبلہ یہودیوں کا تھا وہی مسلمانوں کا بھی 16 مہینے تک رہنے دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کی جب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں ہوئیں، آپ بار بار اللہ سے التجا کرتے رہے کہ ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے اور اے اللہ خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیجئے، اب اللہ کی طرف سے پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اور جیسے وہ حکم آیا، یہود نے اور ان کے زیر اثر مسلمانوں میں سے کچھ منافقین نے، کچھ سادہ لوگ مسلمانوں نے ایک دم طوفان کھڑا کر دیا، کئی مسلمان کیسے ہیں کہ ان کا قبلہ ہی طے نہیں ہے، 16 مہینے رخ ایک طرف تھا اور اب رخ ان کا بدل کر دوسری طرف ہو گیا ہے، اور جو نمازیں اس دوران پڑھیں وہ قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اگر صحیح قبلہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، تو جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیات نازل کیں، اور جو بھی یہود کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا ان آیات میں اللہ نے اس کا بھی توڑ کیا، اس کا بھی جواب دیا۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے کچھ احمق، ما ولاہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، ارے کس نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے کہ جس پر یہ پہلے تھے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی نے جواب دیجئے کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت کے اندر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے قبلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ امت میں ایک اتفاق اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو، ورنہ انتشار ہوتا کسی کا رخ کس طرف ہے کسی کا رخ کس طرف ہے. تو ڈسپلن اور ایک مرکزیت اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قبلہ بنایا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. بہت پیارا شعر ہے غالب کا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. ہمارا قبلہ اصل میں اللہ ہے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں نہ کہ خانہ کعبہ کو. لیکن خانہ کعبہ کے رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اب صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا، امت بھی تبدیل ہو گئی ہے. لہذا بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، مسلمانوں کی بحثیت امت تاج پوشی والی آیت آ رہی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنا دیا ہے بہترین امت یا درمیانی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ بن جائیں تم پر، یعنی تم درمیان میں ہو، تم پر اللہ تبارک و تعالی کے دین کی گواہی کا حق ادا کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد تم اس گواہی کا حق ادا کرو لوگوں پر، تم درمیان میں ہو اور تم اس اعتبار سے بہترین امت ہو، اللہ کی چنی ہوئی امت ہو. تو گویا جس طرح سے اللہ کے رسول نے ہم تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب یہی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر ڈال دی گئی. اللہ ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی کٹھن ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے ذمہ داری جو ادا کی ہے تو بڑی اس کے لیے مشکلات جھیلی ہیں. اللہ کے رسول نے ذمہ داری کیسے ادا کی؟ نمبر ایک، تبلیغ کے ذریعے سے. آپ نے نبوت کے ظہور کے بعد آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام بڑی استقامت سے نو انسانی تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. نمبر دو، اپنے اعلیٰ ذاتی کردار کے ذریعے سے تبلیغ کا حق ادا کیا، ورنہ اگر قول اور فعل کا تضاد ہو تو پھر تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اور برگشتہ ہوتے ہیں مبلغ سے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اعلیٰ اپنے کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے بطور مثال پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذاتی زندگیاں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمبر تین، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دین کی تعلیمات اجتماعی زندگی میں بھی قابل عمل ہیں، ایک کٹھن جد و جہد کر کے اور بڑی مشقتیں جھیل کر، اللہ کی راہ میں اپنے دان شہید کرا کر، اپنے پیارے پیارے ساتھیوں کے لاشیں اس راہ میں پیش کر کے، آپ نے اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر کے حجت پوری کر دی نو انسانی پر کہ اللہ تعالیٰ کا دین قابل عمل ہے، اور واقعی ایسا خلافت کا نظام قائم ہو سکتا ہے کہ جس میں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں لیکن لینے والے نہ ملتے ہوں، جس میں واقعی جو قوم کے لیڈر ہیں وہ قوم کے خادم ہوں، لوگ آرام سے ہوں اور لیڈر جو ہے وہ راتوں کو گشت کر کے اور ان کی مشکلات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوں، جہاں قوم کے لیڈر سادہ گھروں میں رہتے ہوں، جہاں قوم کے لیڈر سادہ لباس پہنتے ہوں، جہاں قوم کے لیڈر قانون کی نگاہ میں سب کی طرح بالکل برابر ہوں، عدالت میں اسی طرح سے پیش ہو جیسے کہ کام شہری پیش ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ قوم کے لیڈر کا مقدمہ قاضی خارج کر دے کہ آپ نے جو گواہ پیش کیا وہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ آپ کا غلام ہے، یہ شرعی گواہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ خارج ہے. حضرت علی کے ساتھ قاضی شورا نے یہی کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے کٹھن جد و جہد کے ذریعے سے دین کو غالب کر کے ہم پہ حجت پوری کی. اب ہمیں اسی طرح سے یہ کام کرنا ہے. نمبر ایک، دین کو سیکھنا ہے، دوسروں تک دین کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے سے اچھی مثال اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، اور دین کے غلبے کی اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے نو انسانی پر ایک حجت پوری کرنی ہے. کٹھن ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اس امت تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. اب اللہ ہم سے پوچھے گا تم تک دین پہنچ گیا تھا؟ ہم کہیں گے پہنچ گیا تھا. اللہ پوچھے گا تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو جنہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہوگی سرخرو ہوں گے، اور جنہوں نے کوشش نہیں کی دنیا داری میں پڑ گئے، اس روز وہ رسوا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنا دیا ہے درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی کا حق ادا کر دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بن جائیں گواہ تم پر، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے نبی ہم نے وہ قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر آپ تھے، اِلَّا لِنَعْلَمَا، مگر اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں. کہیں قرآن مجید میں کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہے. ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول پر وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی. اللہ ہمیں انکار حدیث، انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ نے سارے احکامات صرف قرآن میں نازل نہیں کیے، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر احکامات نازل ہوتے تھے. تو ہم نے اے نبی وہ قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر آپ تھے، مگر اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُول، کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. منکرین حدیث ہوتے تو کہتے کہ نہیں ہم تو قرآن کی بات مانیں گے، قرآن میں نہیں ہم نہیں مان رہے. لیکن صحابہ کرام نے یہ بات نہیں کی، بس اللہ کے رسول نے کہا اور آمنا وصدقنا. کون ہے جو رسول کی بات کو مانتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے؟ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس کے مقابلے میں جو کہ اپنے دونوں قدموں پر الٹا پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ حکم بہت بھاری تھا، مہاجر صحابہ کے لیے بہت بھاری تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے نمازیں پڑھیں. یقیناً یہ حکم بہت بھاری تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور نماز اسلام میں لازم و ملزوم ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن. مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرنے والے ہیں. تو جو کہا جا رہا تھا کہ نمازیں ضائع ہو گئیں، جو رخ کر کے پڑھی ہم نے بیت المقدس کی طرف، وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، نہیں، اللہ تمہاری نمازیں یعنی تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اب تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنا دے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے نبی اپنے چہرے کا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہروں کا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، حضرت موسیٰ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. یہ بیت المقدس کو قبلے کی حیثیت تو بہت بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملی ہے. تو یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے. اصل قبلہ اول شروع سے قبلہ مسجد حرام ہی تھا، یہ درمیانی دور میں کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ کا درجہ دیا گیا. فرمایا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل کتاب کے پاس آ جائیں کوئی نشانی لے کر، کوئی دلیل لے کر. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے نبی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. یعنی عیسائیوں کے نزدیک بیت المقدس کا شرقی حصہ وہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حصے میں پیدا ہوئے تھے. اور یہودیوں کے نزدیک بیت المقدس کا غربی حصہ زیادہ اہم ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالفرض بالفرض بالفرض، نازک مقام ہے، بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے، لیکن حقیقت میں خطاب کا رخ ہے ان بدبختوں کی طرف جو تحویل قبلہ کے حکم کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کر کے اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے تھے، لہذا اصل خطاب کی سختی ان بدبختوں کی طرف ہے، بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے، ان بدبختوں سے تو اللہ کو ایسی نفرت ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کر رہے، اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، لیکن ڈانٹ کا رخ انہی بدبختوں کی طرف ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض اے نبی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، علم حقیقت آ چکا ہے، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر آپ بھی ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ حضرت محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو یقیناً چھپا رہا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تو اے نبی حق تو ہے ہی آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہے قبلہ ظاہری اعتبار سے، ایک ہر شخص کا مانوی قبلہ بھی ہوتا ہے جس کی خاطر وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی کا قبلہ مال و دولت ہے، وہ مال و دولت کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے، کسی کا قبلہ اقتدار ہے، وہ اقتدار کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کیے بغیر لگا ہوا ہے، کسی کا قبلہ شہرت ہے، ناموری ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری تعریفیں ہو جائیں، تو فرمایا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایک مانوی قبلہ بھی ہے جس کی طرف اس کی زندگی کا رخ ہے، اس کی محنتیں اس کے لیے ہو رہی ہیں، فرمایا وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، نیکیوں میں نیکی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تمہارا اصل مقابلے کا میدان نیکیاں ہیں، دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو جن کے روزگار اور جن کے مالی وسائل تم سے کم ہیں، دین کے اعتبار سے آگے والوں کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، اس حوالے سے ایک مرتبہ خطاب میں نے کیا تھا، مقابلے کا اصل میدان، 10 مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پہ اللہ نے بتایا کہ مقابلے کا اصل میدان یہ دنیا کی عارضی اور دنیا کی یہ گھٹیا قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے مقابلہ کر رہے ہو کہ بس میرے پاس بھی ویسی گاڑی ہو، میرا بھی ویسا گھر ہو اور میں بھی فلاں ڈگری حاصل کر لوں، اصل مقابلے کا میدان ہے جنت کا حصول، اصل مقابلے کا میدان ہے آخرت میں اللہ کی رضا، خوشنودی اور بخشش کا حصول، فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالی تم سب کے سب کو لے آئے گا، تم سب نے بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے زیادہ نیکیاں کی ہیں، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کر رہا ہے، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔